کتا ایک نجس ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو وفادار بھی ہے، تو سچ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا فرمایا. کوئی کہہ دے میاں یہ تو بڑا وفادار جانور ہے اور لوگ اسے گود میں پالتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان کے اس کے لیے یہی جواب ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتا نجس کیوں ہے، بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ کہا جائے کہ مرد مرد کیوں ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ پھر کتا نجس کیوں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا ہے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ نجس کیوں ہے. یہ سوال تو ایسا ہی ہے کہ مرد مرد کیوں ہے. لیکن چونکہ آج تو اس درجے کی صورتحال ہے کہ مرد اپنے مردانگی پہ راضی نہیں ہے، تو کتے کی نجاست پہ کہاں راضی ہوگا. عورت اپنی نسوانیت پہ راضی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاں تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے ان کے اگر یہ سوال پیدا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان کے ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہونا یہ ان کے اسلام اور مسلمانی کے خلاف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا فرمایا تو پھر تو یہ سوال نہیں بنتا کہ کتا وفادار جانور ہے پھر نجس کیوں ہے. تو یہ ایسا ہی بیہودہ سوال ہے کہ کوئی کہا جائے کہ مرد مرد کیوں ہے اور عورت عورت کیوں ہے اور انسان انسان کیوں ہے اور کتا کتا کیوں ہے. جس طرح انسان کا انسان اور کتے کتے ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ انسان انسان کیوں ہے اور یہ سوال کرنا کتا کیوں کتا کیوں ہے. تو اسی طرح یہ سوال کی گنجائش بھی کہاں ہے کہ کتا نجس کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور اس بات کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تائید فرمائی ہے اور اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اسے بلا ضرورت شوق میں یا اس سے پیار میں اسے رکھنا، ٹھیک ہے نا، اس کی مسلمانوں کے یہاں اجازت نہیں ہے. ہاں ایک جنگل میں کوئی رہتا ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے جانوروں کے شکار کے لیے یا جانوروں سے اور درندوں سے حفاظت کے لیے، اس ضرورت کی خاطر رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن شوق میں محبت میں پیار میں اس کی تو مسلمانوں کے اجازت ہے. ابتدائے اسلام میں چونکہ کفار میں اس سے بڑی محبت تھی، زمانہ جاہلیت میں جیسے شراب سے بڑا پیار تھا، جوا کرنے کھیلنے سے بڑا پیار تھا، بت پرستی سے بہت پیار تھا، تو کتے سے بھی بڑا پیار تھا. تو یہ بھی دور جہالت ہے، اگرچہ جدید ہے، جو مغربی تہذیب کی شکل میں آئی ہے. یہ جہالیت کا دور ہے کہ جو اس زمانے کی جہالتیں تھیں اور جہالیت کے اندر گندگیاں تھیں وہ آج پھر فروغ پا رہی ہیں بلکہ ترقی پا رہی ہے. تو وہاں بھی یہی چیزیں تھیں کہ شراب پی جاتی تھی اور اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کیا جاتا تھا، اسی طرح کتے سے بڑا پیار ہوا کرتا تھا، اور وہ ساری چیزیں آج ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں ملے اسے مار دو. جب اچھی طرح نفرت بیٹھ گئی تو فرمایا اب جب کتا کالا ملے تو اسے مار دو، دوسروں کو چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مارو تو نہیں، لیکن جہاں اس کی لعاب پڑ جائے یا جس گھر میں آ جائے وہ ناپاک، وہ گندگی کی جگہ، اگر کسی برتن میں اس نے لعاب ڈالا تو اسے عام حالت میں نہیں دھونا، سات مرتبہ دھونا، اس کی برائی بٹھائی اپنی امت میں. تو یہ سوال بھی کوئی نہیں ہے کہ کتا نجس کیوں ہے. اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی ممانعت فرمائی ہے اس لیے کہ صحبت اور رفاقت پہ کبھی اخلاق پہ اثر ہوتا ہے. کوئی آدمی گھوڑوں کے ساتھ رہے اس کے اثرات پڑتے ہیں, بکریوں کے ساتھ رہے اس کے اثرات پڑتے ہیں, اونٹوں کے ساتھ رہے اس صحبت کے بھی اثرات پڑتے ہیں, کتوں کے ساتھ رہے اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں. صحبت کے اثرات ہوتے ہیں, جس کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. بکریوں کے ساتھ رہے گا, اونٹوں کے ساتھ رہے گا, گھوڑوں کے ساتھ رہے گا, اس کے اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کتوں کے ساتھ رہے گا اس کے اخلاق کے اس کے بھی اثرات پڑے. اخلاق پر صحبت کے اور رفاقت کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک صحبت اور رفاقت آدمی کو اختیار کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ. کیوں؟ صحبت کا اثر پڑتا. اور بد کی رفاقت سے اور برے آدمی سے آدمی دور رہے, یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت اور رفاقت تک نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے اس کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پہ آ جاتے. اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف اور اس کی عادتیں انسانوں میں منتقل ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرما دی ہے, کیونکہ کتے کی مصاحبت اور رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست اور گندگی کا وصف منتقل ہو. باطنی طور پہ جیسے کتے میں نجاست ہے, اسی طرح اس کا باطن بھی اس نجاست کا اثر لے, اس کے اندر بھی وہ نجاست منتقل ہو, صحبت کا اثر ہو, چاہے وہ انسانوں کے ساتھ رہے اور چاہے وہ جانوروں کے ساتھ رہے. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق بھی کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں, اور اس کا زہر اگر آدمی میں بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جان بر ہونا از بس مشکل ہوتا ہے. اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم سے انسان کے بدن منتقل نہ ہو, بلکہ اس کے رفاقت پہ بھی پابندی لگا دی. جیسے اسے کتا گوشت نہیں کھا سکتا, اس کے زہریلے اثرات اس میں منتقل ہوں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی, ایسی اس کے ساتھ رفاقت اور صحبت کی بھی اس کی نجاست کے اثرات پڑتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر کسی مجذوب اور تعاونی مریض کے ساتھ رہنے سے منع کر دیتے ہیں, کوئی ایسا مجذوب بیمار ہے یا تعاون کا بیمار ہے تو آدمی اس کے ساتھ نہ رہنا, اس کی جراثیم منتقل ہو جائیں, اس کی جراثیم منتقل ہو جائیں. تو اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا. یہ اسلام کا انسانوں پر احسان ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی پابندی لگائی کہ اس کو مت پالو اور اس کو اپنے ساتھ مت رکھو, اس کے ساتھ مت اٹھے بیٹھو. ضرورت کے لیے جنگل میں کہیں کھیت میں کہیں ایسی چیز ہے, لیکن فیشن, ہاں, نئے دور کے نئے تقاضے, نئی روشنی کے نئی چلن, تو اب تو برائی اچھائی ہے اور اچھائی برائی ہے, گندگی اچھی ہے اور اچھائی گندگی ہے, بلکہ اب تو کم عقل عقل مند ہے اور عقل مند کم عقل ہے, بلکہ اب تو ناکام کامیاب ہے اور کامیاب ناکام ہے, الٹی گنگا بہتی ہے. لیکن اسلام ہر دور میں اپنے پیروکاروں کی صحیح رہنمائی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك, نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.